الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم، والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب ارحمني بما مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الوسروب. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اپنے عہد، اپنے اپنے دور اور اپنے اپنے زمانے میں جن جن افراد کی طرف مبعوث کیے گئے، جن اقوام کی طرف مبعوث فرمائے گئے، جن ممالک میں مبعوث فرمائے گئے، بحیثیت قوم، بحیثیت ملک، تمدنی لحاظ سے بھی اور معاشرتی لحاظ سے بھی عین انسانی مزاج کے مطابق سب سے بہترین طرز حیات انہوں نے پیش کیا. عبادات ہوں یا معاملات ہوں، معاشرت ہو یا تہذیب ہو، ہر طرح سے انسانی زندگی گزارنے کا کوئی بھی اسلوب عین انسانی مزاج کے مطابق سب سے صحیح، سب سے اقرب الاصواب، اللہ کے نزدیک پسندیدہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد کیا. اور یہ ہوتا چلا رہا ہے، نبوت بھی ربوبیت باری کا ایک کرشمہ ہے. اللہ کریم نے جس طرح اجسام پیدا فرما کر ان کے لیے، ان کی ضروریات کی تکمیل کے لیے مختلف ذرائع پیدا فرما دیے ہیں، سورج، چاند ہے، ہوائیں ہیں، بادل ہیں، زمین ہے، کھیتیاں اگتی ہیں، پھل اگتے ہیں، اور وجود کے لیے غذا کا کام بھی دیتے ہیں، دوا کا کام بھی دیتے ہیں، اس کی نشو و نما کا کام بھی دیتے ہیں، اس کی حفاظت اور بقا کا کام بھی دیتے ہیں. اسی طرح سے روح جو اصل انسان ہے، اس کی غذا، اس کی دوا، اس کی بقا کا سارا انحصار انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات پر ہوتا ہے. اور نبی کو مبعوث کرنا بھی اسی طرح سے ربوبیت باری کے لیے لازم ہے جس طرح سے سورج کو طلوع کرنا، جس طرح سے بارش کو برسانا، جس طرح سے ہواؤں کو چلانا. اب یہ اللہ رب العالمین ضروریات انسانیت یا کائنات کی احتیاجات سے سب سے زیادہ واقف ہے، اور وہ خوب سمجھتا ہے کہ کس وقت کہاں کتنی ہوا ہونی چاہیے، کس وقت کہاں بارش کی ضرورت ہے، اور کس لمحے کہاں سورج کی تمازت کی ضرورت ہے. اسی حساب سے جس طرح ضرورت ہوتی ہے، اسی حساب سے یہ چیزیں وہاں اللہ جل شانہ پہنچاتے رہتے ہیں. اور جہاں جہاں نوع انسانی کو نبوت کی ضرورت پیش آئی، وہاں وہاں عین اسی لمحے اللہ کریم نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا. بیک وقت متعدد انبیاء بھی مبعوث فرمائے، ایک ایک شہر اور ایک ایک قریے میں متعدد پیغمبر، نبی اور رسول مبعوث فرمائے، مختلف مقامات پر مختلف انبیاء مبعوث فرمائے، مختلف اوقات میں مختلف انبیاء مبعوث فرمائے. اور ایک بات جو دلیل عقلی بھی ہے اور نقلی بھی ہے، عقلن بھی جو ایک بہت بڑی دلیل ہے اور نقلن بھی بہت بڑی دلیل ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت پر بھی اور اللہ جل شانہ کی توحید الوہیت اور ربوبیت پر بھی یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آقائے نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک ایک بہت طویل بہت لمبا اور ان گنت صدیوں پہ محیط عرصہ ہے جس کی تعین نہ خدا نے فرمائی ہے نہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ٹریننگ کر رکھی تھی بتا اور کوئی اور ذریعہ اس کی تعین کا ہے نہیں. اتنے لمبے عرصے میں کم و بیش 125,000 نبی اور رسول مبعوث ہوئے جن کی بعثت کے زمانوں میں صدیوں کا فاصلہ حائل ہے, جن کی بعثت میں زمانے حائل ہیں, جن کی بعثت میں ممالک کی دوری اور بعد حائل ہے, جن کی بعثت میں زبانوں کا فرق ہے, اقوام کا فرق ہے. ایک نبی مختلف زمانے میں مختلف ملک میں مبعوث ہوا, دوسرا اس کے صدیوں بعد کسی دوسرے ملک میں دوسری قوم میں مبعوث ہوا, لیکن ایک بات توحید باری کے بارے, آخرت کے بارے, جنت و دوزخ کے متعلق, برزخ کے متعلق, حساب و کتاب کے متعلق, فرشتوں کے بارے, جتنی اطلاعات حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے ہم فرمائی, وہی اطلاعات بلا کم و کاست, وہی اوصاف باری, وہی کمالات باری اور وہی عظمت باری حضرت شیش نے, حضرت نوح نے, حضرت ابراہیم نے, حضرت اسماعیل نے, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی ارشاد فرمائی جس میں سرے منہ فرق نہیں ہے. زمانوں کا بود ہے, صدیوں کا بود ہے اور کوئی مادی ذریعہ ایسا نہیں ہے کہ ایک نبی کی تعلیمات دوسرے تک اس کے ذریعے سے پہنچ سکے, سوائے اس کے کہ سب کو بذریعہ وہی اللہ کریم اطلاع پہنچا دیں اور کوئی مادی ذریعہ نظر نہیں آتا کہ اتنی صدیوں سے محیط عرصے میں وہ مسلسل چلتا رہے. تو جہاں یہ وعدت تعلیم صداقت انبیاء کی بیان دلیل ہے, وہاں توحید باری پر اور الوہیت باری پر بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے. یہ اتنا بڑا سچ ہے, اتنا بڑا سچ ہے کہ اس سے اور بڑھ کر کوئی بڑی صداقت کائنات میں موجود نہیں. صرف یہی نہیں ہے بلکہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام میں سے کوئی نبی بھی جہاں بھی مبعوث ہوا بلحاظ اخلاق کے, بلحاظ کردار کے, مثالی کردار کا حامل ہی نہ تھا بلکہ انسانوں کے کردار کی تعمیر کرنے والا, ایک اس قدر کثیر مقدس ارواح اور مقدس انسانوں کی جماعت جن کے کردار عالی, جو امانت دار, جو سچے, جو صداقت شعار اور جو مجسم نیکی اور مجسم اچھائی اور بھلائی تھی. کیا یہ ممکن ہے کہ صدیوں اتنی مقدس جماعت معاذ اللہ کسی غلط بات میں متفق ہوتی چلی جا رہی؟ اور اس صداقت کے ساتھ ہر نبی نے جہاں توحید باری کی دعوت دی, جہاں الوہیت باری کی دعوت دی, جہاں مکارم اخلاق کی تعلیم دی, وہاں ہر نبی نے بعثت آقا انعامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خبر ساتھ ساتھ دی. اور ہر نبی نے اپنی قوم اور اپنی امت کو تلقین اور تاکید فرمائی کہ جب کبھی بھی کسی زمانے میں بھی تمہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر پہنچے تو فوراً ہی. اور جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو خدا بند کریم نے آپ کو ساری نوع انسانی کی طرف بلکہ ساری کائنات کی طرف مبعوث فرمایا. ملکوں, قوموں اور زمانوں کا فاصلہ درمیان میں حائل نہیں ہو سکتا. جب اللہ کریم نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ساری نسل انسانی کے لیے مبعوث فرمایا، خواہ وہ مشرق میں بستے ہوں یا مغرب میں، وہ قطب شمالی پہ رہتے ہوں یا جنوبی حصے میں بستے ہوں، دنیا کے کسی گوشے کسی کونے میں ہوں، اور بعثت آقا نامدار سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، تو پھر یقیناً ایسی تعلیم بھی آپ کو عطا فرمائی، وہ تہذیب، وہ معاشرت، وہ تمدن بھی عطا فرمایا جو ہر دور میں، ہر ملک میں، ہر قوم کے لیے قابل قبول. اور ظاہر ہے کہ ضروریات انسانی مشترک ہیں، کوئی چین میں بستا ہو یا جاپان میں، کوئی افریقہ میں رہتا ہو یا امریکہ میں، ضروریات سب کی ایک ہیں. جس طرح ضروریات ایک ہیں، اسی طرح ان ضروریات کی تکمیل کے ذرائع بھی متحد ہو سکتے ہیں. جس طرح ضروریات متحد ہیں اور ان کی تکمیل کے ذرائع متحد ہو سکتے ہیں، اسی طرح تمام افراد کے ذہن اور عقول بھی انسانی ہیں، سب کی سوچ بھی متحد ہو سکتی ہے، اس میں کوئی محال نہیں، کیونکہ سب انسانی ذہن. اور آپ دیکھتے ہیں کہ کس قدر اشائیاں ہیں جو بالکل بین الاقوامی طور پر مسلم ہیں. مثلا سچ بولنے کو لے لیں، اسے کوئی مشرق یا مغرب میں کوئی انسان عجیب نہیں سمجھتا کہ سچ بولنا نیکی ہے یا اچھی بات. آپ بھلائی کو، لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے کو، نسل انسانی کے ساتھ اچھائی کرنے کو لے لیں، تو دنیا کے کسی گوشے میں بسنے والا کوئی انسان اس کے خلاف نہیں سوچتا. اسی طرح بعض برائیاں ایسی ہیں جنہیں بین الاقوامی طور پر تسلیم کیا جاتا ہے، مثلا جھوٹ ہے، بدکاری ہے، چوری ہے، ایسی برائیاں ہیں جنہیں سارے انسان محض اپنی عقل اور اپنی رائے سے بھی برا سمجھتے ہیں، جو انبیاء کو نہیں مانتے، جو خدا کو نہیں مانتے، وہ بھی ان چیزوں کو مایوس سمجھتے ہیں، برا سمجھتے ہیں. یہ وعدت ہے، عقل انسانی ہے، انسانی سوچ کی ایک وعدت ہے. اسی وعدت کو یکجا کر کے دین اسلام خداوند کریم نے ایسا عطا فرمایا کہ جس میں بیک وقت تمام اقوام عالم جو ہیں اپنے لیے جگہ پیدا کر سکیں، اور بآسانی اور باعزت اور صحیح اصولوں کے مطابق اپنی زندگی بسر فرما سکیں. اور یہی اعلان آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وعلیٰ آلہ وسلم نے فرمایا، قل یا ایھا الناس، فرما دیجئے کہ اے نسل انسانی، ہے نوع انسانی، انما انا لکم نذیر مبین، یہ بڑی پکی اور ٹھوس بات ہے، بلا شبہ یہ ایک حقیقت ہے کہ میں تم سب کے لیے ایک کھلا اور واضح تباہی اور بربادی سے قبل از وقت آگاہ کرنے والا، ہر اس کام سے جس میں تمہاری بربادی ہے، جس میں تمہارا نقصان ہے، جس میں تمہاری دی خرابی ہے، قبل از وقت اس سے تمہیں اطلاع دینے والا. کیونکہ حضور کی بعثت ایک ایسا سچ ہے جس پہ صدیوں نے، کرنوں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جس کی اطلاع دیتے چلے آئے، جس پہ خود خدا گواہ ہے. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیغام بھی اتنا ہی حق ہے، اتنا ہی سچ ہے جتنا آپ کی بعثت اور آپ کی نبوت. تو فرمایا، اصولی اور سیدھی اور قاعدے کی بات یہ ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ ورزق کریم، جو شخص بھی میرے ساتھ ایمان لائے گا، میری بات پہ یقین اور اعتماد کرے گا، ایمان نام ہے اعتماد علی رسول کا، جس شخص کو پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ علی وسلم پہ جتنا اعتماد ہوگا اتنا اس کا ایمان مضبوط ہوگا. تو فرمایا، جتنا کوئی مجھ پہ اعتبار کرے گا، اعتماد کرے گا، یقین کرے گا، اور میرے احکام کو، میرے ارشاد کردہ قوانین کو، میرے فرمائے ہوئے کاموں کو انجام دے گا، لہو مغفرت و رزق کریم، بحیثیت انسان
کوشش کر رہا ہے اتباع رسالت کی، بحیثیت انسان اس میں کوتاہی ہو جائے تو فرمایا اس کے لیے اللہ کی مغفرت موجود ہے، لہم مغفرہ، ان کے لیے خدا کی بخشش ہے، رزقم کریم. اور چونکہ انسان کو ابد الآباد رہنا ہے اور اسے ابد الآباد نعمتوں کی اور مصیبتوں سے امن کی اور ہمیشہ کی راحتوں کی احتیاج ہے، تو ایسے ہی شخص کے لیے ابدی نعمتیں بھی ہیں، ہمیشہ کا رزق بھی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی آرام اور ہمیشہ ہمیشہ کی خوشنودی اور سہولت بھی ہے. اب رہ گئے وہ لوگ جو اس بات پہ یقین نہیں کریں گے یا اعتماد نہیں کریں گے، یا جنہیں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ تعلق نصیب نہیں ہوگا. یاد رکھیں، ایمان بغیر معرفت کے ممکن نہیں ہے. کوئی شخص کمالات نبوی سے آگاہ نہ ہو، کوئی شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سے باخبر نہ ہو، تو وہ حضور پہ ایمان نہیں لا سکتا. ایمان کے لیے معرفت رسول شرط ہے. قرآن کریم میں ارشاد ہے، ینظرون الیک وہم لا یبصرون، آپ کی طرف دیدے پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے ہیں، لیکن نظر تو آپ کی طرف کرتے ہیں لیکن آپ کو دیکھ نہیں سکتے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو نہیں دیکھ سکتے، بلکہ آپ کو اپنے جیسا ایک عام آدمی سمجھتے ہیں. آپ کی حقیقت، آپ کی عظمت، آپ کے کمالات، آپ کے محاسن کو نہیں دیکھ سکتے. ورنہ تو کافر ظاہری آنکھ سے تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا نظارہ کرتے تھے، لیکن اس دیکھنے کو اللہ کریم نے نہ دیکھنے کے برابر ارشاد فرمایا ہے، جس دیکھنے میں کمالات مصطفی نظر نہ آئیں، جس دیکھنے میں عظمت رسول سے آگاہی نہ ہو، جس دیکھنے میں جمال محمدی نظر نہ آئے، اس دیکھنے کو خدا بند کریم نے نہ دیکھنے سے تعبیر فرمایا. کیونکہ یہ جو ہے جمال مصطفی، یہی بنیاد ایمان اور اعتماد کی ہے. جتنی جتنی کسی کو معرفت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حاصل ہوگی، اتنا اتنا اس کو اعتماد الرسول یا دوسرے لفظوں میں ایمان نصیب ہوگا. اور جتنا کبھی ایمان ہوگا اتنا عمل نصیب ہوگا، کیونکہ عمل کی بنیاد ایمان پر ہے. جب ایک شخص کو یقین ہوگا کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے احکام کی خلاف ورزی میں میرا نقصان ہے، تو کوئی شخص اپنے نقصان پہ کبھی راضی نہیں ہوگا. تو فرمایا، جس شخص کو اعتماد علی الرسول نصیب نہ ہو اور وہ شخص اپنی سی زندگی بسر کرنا چاہے، اپنی پسند سے اپنے وقت کو گزارنا چاہے، اپنی پسند سے اپنی زندگی بسر کرنا چاہے، اپنی مرضی سے دنیا میں رہنا چاہے، تو اس نے صرف یہ نہیں کیا کہ وہ اپنی مرضی سے اپنا وقت گزار رہا ہے، اگر بات یہاں تک ہوتی تو کوئی بات بھی تھی، بلکہ اس نے یہ کیا ہے کہ ارشاد نبوی کے خلاف عمل کر کے گویا اس نے احکام نبوی کی تردید کی. کفر صرف یہ جرم نہیں ہے کہ اس نے اللہ کی عظمت کا انکار کیا ہے، بلکہ کافر دوسرے لفظوں میں احکامات الہیہ کی تردید کرنے والا ہوتا ہے عملاً مخلوق کے سامنے، کہ دیکھ لو جس بات سے کرنے کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے میں وہ بات نہیں کر رہا اور میں بھی وقت گزار رہا ہوں. اور آپ نے اکثر یہ محاورہ بدکاروں کی زبان سے سنا ہوگا، ایک عجیب بات ہے، ہر نیک شخص وہ بات کہتا ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی آئے آتے نا معاجزین، کہ اللہ کے احکام کو، اللہ کے پیغمبر کے احکام کو عاجز کر دیں، روک دیں، ناکارا بنا دیں. اس میں کوشش کے تین درجے ہیں، ایک اس کافر کا جو اللہ لیلان کافر ہے اور جو عمدن ایسی حرکت کرتا ہے جو ارشاد رسول کے خلاف ہے. دوسرے درجے میں وہ ہے جو کافر تو ہے لیکن تردید کے لیے نہیں کرتا، بہرحال کرتا خلاف سنت ہے اور دیکھنے والے اس کے عمل سے ایک دلیل پکڑتے ہیں کہ اس طرح بھی زندگی بسر کی جا سکتی. اور تیسرا درجہ اس نادان مسلمان کا ہے جو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ ایمان بھی رکھتا ہے، محبت بھی رکھتا ہے، کوشش بھی کرتا ہے، لیکن پھر بعض امور میں خلاف سنت چلا جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ معمولی بات ہے. حقیقتاً وہ بات معمولی نہیں ہوتی، بلکہ اس طرح کی سنت کو چھوڑنے والے بے شمار لوگ اس کے عمل سے ایک قوت حاصل کرتے ہیں اور اس کا وہ عمل بھی
سنت کی تردید میں ایک درجے کی کوشش شمار ہوتا ہے اور وہ اس وحید کی لپیٹ میں آ جاتا ہے والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، کہ جو لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے احکام کو اللہ کے پیغمبر کی سنتوں کو مٹا دیں، انہیں ناکام کریں، ان کی تردید کریں اور ان کے مقابلے میں کوئی اور تعزیب جاری کریں، فرمایا سیدھی سی بات ہے ایسے لوگوں کے لیے اولئک اصحاب الجحیم. جحیم کیا ہے؟ قہر الہی کا مظہر ہے، غضب الہی کے اظہار کا ذریعہ ہے. دوزخ، جہنم، جحیم، یہ دوزخ کے عذاب اصل میں کیا ہے؟ اللہ جل شانہ کے غضب کا مظہر ہے. تو فرمایا جو شخص بھی خواہ دنیا کے کسی گوشے میں بستا ہو، کسی جگہ رہتا، کوئی مندر میں بیٹھ کر کرے یا مسجد میں بیٹھ کر کرے، کوئی خشکی پہ کرے یا سمندر میں کرے، انسانی زندگی بسر کرنے کے لیے خلاف ارشاد پیغمبر جو جتنا طریقہ اپنائے گا وہ اتنا غضب الہی کی لپیٹ میں آتا چلا جائے گا. بالکل سیدھی سی اور سادی سی بات ہے، دنیا میں صرف دو ہی طبقے ہیں انسانوں کے، ایک وہ جنہوں نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات اقدس پہ ایمان لایا، اقرار کیا، اعتماد کیا اور اتباع اختیار کیا، اور دوسرا وہ جنہوں نے یا عمدن علی اعلان حضور کا انکار فرمایا، یا اپنے عمل سے انکار فرمایا، یا غیر شعوری طور پر خلاف سنت چلتے چلے. بعض چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں لیکن ان کے اثرات بہت بڑے ہوتے ہیں. میں سیرت نبوی علیہ الصلوۃ والسلام السلام دیکھ رہا تھا تو ایک واقعہ بیان کرتے ہیں وہ، کہ جب حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے کسریٰ پرویز کو نامہ مبارک لکھا تو تمام سلاطین جہان میں بدبخت ترین شخص یہ کسریٰ پرویز تھا جس نے نامہ مبارک کو چاک کیا، ٹکڑے ٹکڑے کیا، پھر اس پر تھوکا، پھر پاؤں کے نیچے مسل دیا. آج بھی مسلمان بڑے فخر سے نام اپنا پرویز یا اپنے بچوں کا نام پرویز رکھتے ہیں. اب یہ تک نہیں جانتے پرویز شخص تھا تو، اور اس نے حضور کے قاصد سے کہا کہ اگر قاصد کو قتل کرنا خود حاکم کی توہین شمار نہ ہوتا تو میں تجھے زندہ نہ چھوڑتا. قاصد نے یہی بات آ کر بارگاہ نبوی میں عرض کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم مزق ملکہ کل ممزقن، جس طرح اس نے میرے نام مبارک کے ٹکڑے کیے اللہ اس کی سلطنت کے ٹکڑے ویسے ہی کر دے. اور تب سے اب تک اگر کوئی زمانہ امن کا اس زمین نے دیکھا ہے تو صرف وہ جب وہ صحابہ کے زیر نگین رہی، جب وہ مسلمان عادل اور نیک حاکموں کے زیر نگین رہی، جب بھی مسلمانوں کے قبضے سے وہ زمین نکلی قہر الہی کی لپیٹ میں آ گئی. تب سے اب تک، اب دیکھ لو کیا حشر ہے وہاں، گردنیں کٹتی ہیں، خون بہتا ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، نہ کسی کا مال محفوظ ہے نہ آبرو محفوظ. خود اپنی حکومت ہے اور حد ہے کہ جو پکڑا جاتا ہے موت کی سزا پاتا ہے، کسی کا کم جرم ثابت ہی نہیں ہوتا. حد ہے، ہزاروں افراد روزانہ موت کے منہ میں دھکیلے جاتے ہیں. اس بدعا کا اثر اس زمین پر ہمیشہ رہا اور ہمیشہ رہے گا. اس سے بچنے کا اس کا زمانہ وہی ہے جب اس پہ سنت رسول قانون اسلام نافذ ہو، یہ اس کے بچاؤ کا سبب ہے، ورنہ وہ زمین ازلی اور ابدی اس بدوا کی لپیٹ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اور آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو ہر دور میں وہاں پر ایسی تباہیاں نظر آئیں گی. اس نے اس پر بس نہ کیا بلکہ اس نے اپنے گورنر کو، جو یمن کا گورنر تھا، اس کا بازار نام تھا، اسے حکم لکھا کہ اس شخص کو گرفتار کر کے میرے پاس پیش کرو، اور اگر گرفتار نہ ہو تو اس کے پورے ملک کو تباہ کر دو، اس کی پوری قوم کو تخت و تاراج کر دو. اس گورنر یمن نے اپنے نائب کو چند اور افراد دے کر بطور قاصد مدینہ منورہ روانہ کیا اور خسرو پرویز کا حکم بھی ساتھ دیا کہ آپ جا کر اس شخص سے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے بات کریں اور اسے سمجھائیں کہ یہ حکم ہے خسرو پرویز کا، اگر وہ خوشی سے آپ کے ساتھ چلا آئے تو بہتر ہے، یہ وعدہ بھی کریں کہ ہم آپ کی سفارش کریں گے، آپ کو قتل ہونے سے بچا لیں گے لیکن زندگی بھر آپ کو قید سے کوئی نہیں چھڑا سکتا، اور اگر آپ نے ہمراہ آنے سے انکار کر دیا تو پھر ہم نہیں کہہ سکتے کہ جزیرۃ العرب کا حشر کیا ہوگا اور آپ کی قوم کی حالت کیا ہوگی، ساری قوم کو تاخت و تاراج کر دیا جائے گا.
یہ کوئی معمولی پیغام نہ تھا مدینہ کی نوزائیدہ اسلامی سلطنت کے لیے، جہاں بچے بوڑھے اور جوان ملا کر 3000 سے زیادہ ذرہ بند آدمی نہیں مل سکتے تھے. کہاں ایک ایسی حکومت جس کے پاس 3000 سے زیادہ فوج مہیا نہیں ہو سکتی، اور کہاں وہ حکومت جو 30-30 لاکھ افراد ایک ایک مارچ پر بھیج سکتی ہے. کوئی مقابلے کی تو بات ہی نہ تھی مادی اور ظاہری اسباب و ذرائع کی پیش نظر. تو وہ قاصد جب بارگاہ نبی میں گئے تو جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ مورخ لکھتا ہے کہ ان قاصدوں نے داڑیاں منڈا رکھی تھی اور بڑی بڑی مونچھیں بڑھا رکھی تھی، اور انہوں نے جا کر خدمت نبوی میں یہی پیغام پیش کیا کہ ہمارے حکمران نے ہمیں حکم دیا ہے کہ آپ تک یہ بات پہنچا دیں کہ آپ اگر ہمارے ساتھ اپنی رضا و رغبت سے چلیں تو ہم آپ کو پیش کر دیں گے وہاں، اور آپ کی سفارش بھی کریں گے، ورنہ یہ ہوگا کہ جزیرۃ العرب تباہ ہو جائے گا اور آپ کی ساری قوم کو سزا دی جائے گی اور کوئی عرب صفحہ ہستی پہ باقی نہیں رہے گا. حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے انہیں فرمایا کہ ٹھہرو، رات آرام کرو، جو میرا رب مجھے حکم دے گا وہ میں تمہیں اطلاع کر دوں گا. وہ دوسری بات ہے، لیکن مورخ یہ لکھتا ہے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کی طرف دیکھا، منڈی ہوئی داڑیاں اور بڑی ہوئی مونچھیں دیکھ کر، دوسری دفعہ آپ نے ان کی طرف دیکھ کر بات نہیں کی. وہ رات رہے، دوسری صبح انہیں حضور نے پیغام دیا کہ میرے رب نے مجھے اطلاع دی ہے کہ تمہارا بادشاہ رات قتل ہو گیا. بادشاہ مر گیا، اس کا حکم ختم ہو گیا، جب نیا حکمران آئے گا وہ جو حکم دے گا پھر اس کے بارے میں. تو وہ کہنے لگے آپ بڑی عجیب بات کر رہے ہیں، اگر یہ بات جو بات ہم لے کر جائیں گے یہ خسرو پرویز تک جائے گی، اور اگر وہ یہ سنے گا تو آپ نے فرمایا میں جو کہہ رہا ہوں وہ درست ہے. اور وہ بڑے حیران ہوئے، انہوں نے وقت نوٹ کر لیا، وہ واپس گئے، یمن پہنچے تو یہی بات کر رہے تھے بازان سے، گورنر یمن سے، یہ عجیب بات ہے، اس شخص نے تو ہمیں یہ پیغام دیا ہے اور یہ بات کہی ہے. ابھی وہ یہ بات کر ہی رہے تھے کہ وہاں قاصد شیرویہ کا پہنچ گیا جو خسرو پرویز کا بیٹا تھا، کہ خسرو پرویز قتل ہو گیا ہے اور میری حکومت ہے اور تم اس شخص کے بارے خاموش ہو جاؤ، تم اسے مت چھیڑو. اس پر وہ سارے ایمان لے آئے اور تمام مسلمان ہو گئے، بازار بھی اور فروز ویلمی بھی، اور وہ سارا وفد انہیں نبوت کی وہ دلیل مہیا آ گئی. لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں اس واقعے سے قطع نظر کہ ایک طرف خسرو پرویز جیسی بہت بڑی مادی اور دنیاوی سلطنت دھمکی دے رہی ہے اور پوری قوم کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، لیکن مزاج اقدس یہ ہے وہ کافر ہے، مکلف نہیں ہے، وہ سنت کے مکلف نہیں ہے، وہ اس وقت تک مسلمان نہ تھے، کافر تھے. لیکن ان کا چہرہ بھی دوبارہ دیکھنا حضور نے گوارا نہ فرمایا. اب کوئی شخص اسلام کا مدعی ہو اور اس کا خلاف سنت ہو تو کب حضور دیکھے؟ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ بعض چھوٹی چھوٹی باتیں جنہیں ہم اہمیت نہیں دیتے وہ مزاج اقدس سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی قطن خلاف ہوتی. اور جب نبی کریم شفقت سے نہ دیکھے تو میرے خیال میں جنت میں جانا بھی کوئی مزیدار نہیں ہوگا، نجات ہو بھی جائے. سبحان اللہ زینا صاف یا یاتنا معاجزین، جو لوگ، جو شخص، جو اشخاص جس درجے میں میری تعلیمات کی منفی کریں گے، رد کریں گے، تردید کریں گے یا کوشش کریں گے کہ ان تعلیمات کو مٹا دیں، ہٹا دیں، اولئک اصحاب الجحیم، وہ لوگ غضب الہی کی لپیٹ میں ہوں. اب یہیں سے دیکھا جا سکتا ہے کہ جن لوگوں کی اپنی زندگی کا انحصار بدعات پر ہے، جن لوگوں کے معمولات خلاف سنت ہیں، جن لوگوں کا طریق خلاف سنت ہے، شہادات نبوی کے خلاف ہے، انہیں پیشوا یا مقتدا یا پیر بنانا تو بہت دور کی بات ہے، انہیں تو مقتدی بنانے سے بھی احتیاط کرنی چاہیے. مقتدا بنانا تو بڑے دور کی بات ہے. اور حال یہ ہے یہاں کہ ہر اس شخص کو جو جتنا سنت رسول سے دور ہوتا چلا جائے اتنا کامل ولی سمجھا جاتا ہے، حتیٰ کہ بالکل ہی نماز روزہ چھوڑ دے، لباس اتار دے تو اسے خدا کا ہمسر بنا دیا جاتا ہے. یاد رکھیں کوئی کمال خلاف سنت کسی فعل میں نہیں ہے، خلاف سنت زندگی بسر کرنے والے کسی فرد میں نہیں ہے.
کوئی شخص ہو اس کی زندگی سنت کے خلاف ہو، اس کی تعلیمات سنت کے خلاف ہو، اس کی تعظیم خلاف سنت ہو، تو اس میں کوئی کمال نہیں ہے. کمال اگر ہے اس کائنات میں، معاشرتی ہے یا معاشی ہے یا تہذیبی ہے یا ثقافتی ہے، کسی طرح کا کوئی کمال ہے تو اس کا نام ہے اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور اتباع وہ کارآمد ہے جو پورے ہوش و حواس کے ساتھ، پوری سوچ کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اعتبار و اعتماد کر کے کیا جائے. اگر حضور پہ اعتماد نہیں ہے، اتفاقاً کوئی بات ایسی سرزد ہو گئی جو حضور کی سنت کے مطابق ہے، تو وہ بات نہیں بنے گی، اگرچہ اس میں بھی فائدہ ہے، نقصان اس میں بھی نہیں ہوگا. اگر کافر بھی زندگی سنت کے مطابق کر لے تو دنیاوی فوائد سے وہ بھی معروم نہیں رہے گا، کیونکہ ہر بات کے دو طرح کے فائدے ہیں، ایک وہ جو فوری ہے جو دنیا پہ ظاہر ہوتا ہے، اور ایک وہ جو ابدی ہے اور آخرت میں ظاہر ہوگا. آخرت کے لیے ایمان شرط ہے، دنیاوی فوائد کے لیے ایمان بھی شرط نہیں ہے. اگر کافر بھی سنت کے مطابق زندگی اختیار کر لے تو دنیاوی فوائد سے معروم نہیں رہے گا، اور ممکن ہے اتباع سنت اسے ایمان نصیب کرے. اور ممکن یہ بھی ہے کہ کوئی ایسی بات جو وہ عمدن حضور کی اتباع میں کر لے، کوئی ایک بات منظور ہو جائے اور اسے ساری زندگی اس کی بدل جائے. تو میرے بھائی، دیکھنے اور سمجھنے کی یہ بات ہے، سب سے بڑی کرامت بھی یہ ہے کہ کوئی شخص میری اور آپ کی زندگی میں اتباع سنت کا جذبہ بیدار کر. سب سے بڑی کرامت بھی کسی ولی کی یہ ہے کہ اس کے پاس بیٹھنے والے متبع سنت ہو جائیں. سب سے بڑا کمال انسانی بھی یہ ہے کہ وہ اتباع رسالت کو پا لے، اور اگر نہ پا سکے تو یہ صرف نقصان نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ سے ابدی راحتیں چھوٹ گئیں اور ابدی آرام سے وہ محروم ہو گیا، بلکہ اس پر جو دفع لگائی جاتی ہے من جانب اللہ وہ یہ ہے کہ اس نے صرف اپنا آرام نہیں چھوڑا، بلکہ اپنے قول سے یا اپنے عمل سے تعلیمات نبوی کی منفی کی، تردید کی ہے، اور اس نے یہ کوشش کی ہے کہ سنت رسول جاری نہ ہو بلکہ خلاف سنت کوئی قاعدہ جاری ہو جائے. یہ کتنی بڑی جسارت اور اتنی بڑی گستاخی ہے کہ جس سے توبہ ہی ایک علاج ہے جو چھٹکارا دلا سکتا ہے، بجز توبہ اس کی معافی کی کوئی توقع نظر نہیں آتی. خدا بندے کریم ہم سب کو سنت رسول پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.